الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على النبي الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين رائے حق کے مخلص ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جدہ ہے, سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ہے, اور آپ لوگ پاکستان, ہندوستان اور ممکن ہے کچھ بنگلہ دیش سے بھی آئے ہوں, تو بر صغیر کے آئے ہوئے لوگ ہیں. اس وقت شاید سعودی تو کوئی نہیں ہے, لیکن ان بر صغیر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, اور جو لوگ یہاں آئے ہیں بر صغیر سے بالعموم, وہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ دین سیکھیں, دین سکھائیں, دین پہنچائیں, دین کی اقامت کریں, اس مقصد سے کوئی نہیں آیا, الا ماشاء اللہ کوئی مستثنا ہو تو بڑا قیمتی شخص ہے وہ, اور اگر وہ آیا ہے اس لیے تو میں اس سے کہوں گا کہ بڑی ضرورت تمہاری برصغیر میں ہے. آئے سب اس لیے ہیں کہ اپنے کل کو آج سے بہتر بنائیں, خوشحالی کی زندگی گزاریں, زندگی کے وسائل انہیں معلوم ملیں, اور سکون اور اطمینان سے یہ زندگی کے ایام بتا دیں, ذرا کشادگی سے, اور اولاد کا مستقبل روشن کریں, کچھ بینک بیلنس چھوڑ جائیں اولاد کے لیے, کچھ اچھے مکانات چھوڑ جائیں, کچھ اچھے انداز سے گزر ہو جائے, اور یہ زندگی کے ایام نسبتاً خوشحالی سے گزار لیں. یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ملامت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی ملامت کر رہا ہے, حقیقت بیان کر رہا ہوں, حقیقت یہی ہے, آئے اسی لیے. مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس لیے بھی اگر آئے ہیں تو یہ نہ کوئی شرم کی بات ہے, نہ کوئی گناہ کی بات ہے, نہ کوئی غلط بات ہے, اس لیے کہ اللہ رسول نے ہر انسان سے یہ کہا ہے کہ وہ اولاد کے لیے بہتر سے بہتر کوشش کرے, جدوجہد کرے, اور اپنے مستقبل کو خوشحال بنانے کی کوشش کرے, البتہ پیسے کا پرستار نہ بن جائے, دولت کا پرستار نہ بن جائے, دولت کو خدا نہ بنا لے, دولت کے پیچھے نہ لگ جائے, بلکہ دولت کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بالائی مستی سے نیچے اتر رہے تھے, تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے, بہت تنومند ہے, تندرست ہے, اور وہ بڑی سخت محنت کر رہا ہے, پسینہ بہا رہا ہے. تو صحابہ بھی کھڑے ہوئے, رسول اللہ بھی کھڑے ہوئے, سلام دعا ہوئی, تو صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, اس جوان کو دیکھا آپ نے, اللہ نے کیسی جوانی دی ہے, کیسا لحیم شہیم بنایا ہے, کیسی تندرستی عطا کی ہے, اور کیسا پسینہ بہا رہا ہے, محنت کر رہا ہے. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, مگر یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے, پیٹ کے لیے کر رہا ہے, کاش یہ خدا کے لیے, اللہ کی راہ لیے راہ میں کرتا, یہ جدوجہد, یہ پسینہ بہاتا اللہ کی راہ میں. صحابہ کی یہ بات سن کر آپ ٹھہرے, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے نباز محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انسانیت کے سب سے بڑے مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انسانیت کی فروغ و قدر قیمت جاننے والے, اور انسانیت کی معراج سے آشنا اگر کوئی ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ سنو, اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے, پسینہ بہا رہا ہے, کہ اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور یہ ان کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے, فہو فی سبیل اللہ, تو یہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہے, اور اگر اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے, فہو فی سبیل اللہ, تب بھی اللہ کی راہ میں کر رہا ہے. और अगर ये इसलिए कर रहा है कि किसी के सामने हाथ ना फैलाए, अपनी जरूरतें खुददारी के साथ खुद पूरी करे, तो फहुवा फी सबीलिल्लाह, तब भी अल्लाह की राह में कोशिश कर रहा है। ये हदीस आपको सही मिजाज, सही फिक्र, सही नुक्ता नजर अता करती है कि आप शर्माए नहीं, मलामत ना समझें, बुरा ना समझें। आप अगर इसलिए आए हैं तो कोई कबाहत नहीं। हमारी तारीख के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, आपने नाम सुना होगा, शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। अहयाउल उलूम में मौलाना ने उनके तस्करे किए हैं, उनके वाकयात बयान किए हैं। एक वाकया मुझे याद रह गया। शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बलख के रहने वाले थे और काफ़ी इरादतमंद थे, इनके अकीदतमंद काफ़ी लोग थे, बहुत से लोगों को दावत इरशाद से मुस्तफ़ीद फरमाते थे। एक दिन इनका एक इरादतमंद और अकीदतमंद आया और उसने कहा, हजरत मेरी यहाँ कोई जॉब नहीं है, कोई रोज़े का बंदोबस्त नहीं है, मजदूरी नहीं लगती है, मैं शहर से बाहर जाना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दें कि इस शहर से दूसरे शहर में चला जाऊँ, वहाँ रोज़ी तलाश करूँ, जॉब तलाश करूँ, रोज़ी कमाऊँ। उन्होंने दुआओं के साथ उसे रुख्सत किया। मगर क्या देखते हैं कि दूसरे दिन तीसरे दिन फिर वो मौजूद है मस्जिद नमाज में। तो उससे पूछा कि भाई तुम तो दूसरे शहर सफर पर गए थे रोजी कमाने के लिए, यहाँ कैसे आए फिर मौजूद हो? तो उसने कहा, हजरत मैं गया तो था एक दूसरे शहर में कि रोजी कमाऊं और दौलत कमाऊं, लेकिन मैंने एक मंजर देखा सफर के दौरान और मैं वापस हो गया। जो लोग बैठे थे शकी बल्खी के पास, उनको भी ज़रा फिक्र हुई कि भाई कौन सा मंजर उसने देखा कि जब वापस आ गया। उसने बयान किया कि मैं जब जा रहा था तो जंगल से मेरा गुजर हुआ, एक दरख्त के नीचे मैंने एक देखा कि एक चिड़िया बैठी हुई, छोटी सी, बहुत छोटी सी चिड़िया है, उसके दोनों बाजू टूटे हुए हैं। तो मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि इस टूटे परिंदे को, टूटे पर वाले परिंदे को रोजी कैसे पहुंचती होगी, ये अपना रिस्क कैसे तलाश करती होगी और कैसे इसका पेट भरता होगा। मैं इस फिक्र में धुन में था, ये सोच ही रहा था कि इसी दौरान एक बहुत बड़ा परिंदा आया और अपनी चोंच में कुछ लाया और उसने अपनी चोंच में से इसकी चोंच में डाली और उड़ गया। तो मैं वहीं से वापस हो गया और वापस हुआ तो हजरत मैं चला आया वापस। मैंने ये सोचा कि इस परिंदे को जिसके पर टूटे हुए हैं, जो उड़ नहीं सकता, रोजी तलाश नहीं कर सकता, पेड़ के नीचे बैठे बैठे अल्लाह इसकी रोजी का इंतजाम कर रहा है और एक परिंदा इसे पहुंचा रहा है, तो जब इसको रोजी यहां पहुंच रही तो मैं भी अपने शहर बस्ती में रहूं, मुझे भी अल्लाह ताला पहुंचाएगा, मैं क्यों मारा मारा फिरूं। तो शकीक बल्खी ने जो जवाब दिया है वो बसीरत का मास्टरपीस है। शकीक बल्खी ने कहा कि तुमने सोचा तो सही, मगर तुम कम हिम्मत निकले, तुमने ये तो चाहा कि तुम टूटे पर वाले परिंदे बन जाओ, तुमने ये क्यों नहीं चाहा कि वो परिंदा जो लाया था बड़ा वाला वो बन जाते, वो भी तो बन सकते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में ये फरमाया करते थे, अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, देने वाला हाथ ऊपर का हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से नीचे के हाथ से बेहतर होता। तो अगर आपने इस सही नुक्ते नजर से ये सफर किए हैं तो अल्लाह ताला मुबारक करे, कोई परेशानी की बात नहीं। और अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तब भी कोई फिक्र की बात नहीं है, नीयत बदलते क्या देर लगती है, अब नीयत बदल लीजिए, नीयत अपनी सही कर ली, तसी कर लीजिए उसकी। नीयत के बदलने से भी बहुत बड़ा इनकलाब आ जाता है, चीजें कुछ से कुछ बन जाती है। नीयत अजीम इनकलाब की चीज है। एक नीयत से आदमी काम करे कुछ उसके अजर समरात होते हैं, दूसरी नीयत से करे उसके समरात और नताइज और वाकयात कुछ और हो जाते हैं। देखिए फजर की नमाज में हम दो रकात सुन्नत पढ़ते हैं और दो रकात फर्ज पढ़ते हैं, यही तो होता है ना फजर की नमाज में, और हजार हा सुन्नतें आप पढ़ें दो फर्जों के बराबर नहीं हो सकते।
क्यों साहब, ठीक है ना बात?
फर्ज की जो अहमियत है وہ سنتیں اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتی. فرض ادا کریں گے تو فرض ادا ہوں گے. سینکڑوں سنتیں پڑھ جائیں آپ اور چاہیں کہ فرضوں کے برابر بن جائے, نہیں ہوگا. فرض کی ادائیگی ضروری ہے, لیکن سنت میں اور فرق میں کچھ اور فرض میں فرق کچھ نہیں ہے. وہی رکوع, وہی سجدہ, وہی سورہ فاتحہ, وہی قرآن شریف کی تلاوت, وہی سبحان ربی العالی, وہی التحیات. فرق کیا ہے؟ فرق صرف نیت کا ہے. نیت آپ نے فرض کی تو فرض ادا ہو گئے, نیت آپ نے سنت کی تو سنت ادا ہو گئے. فرق کچھ نہیں, بظاہر ڈھانچے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے کمائی کے ڈھانچے میں, زندگی کے ڈھانچے میں کوئی فرق نہ کیجیے. اسی طرح ریال کماتے رہیے, آٹھ سے ضرب لگاتے رہیے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. بینک بیلنس بھی بڑھاتے رہیے, لیکن نیت بدل لیجیے کہ اس پیسے کو جو ہم کما رہے ہیں, اس زندگی کو جو ہم گزار رہے ہیں, اللہ کی مشیت کے تحت, اللہ کی مرضی کے تحت گزاریں گے. صرف یہ فیصلہ کر لیجیے. آپ نے صرف یہ فیصلہ اگر کیا تو آپ کامیاب. اور اس فیصلے کرنے میں کیا آخر قباحت ہے, کیا برائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فیصلہ کریں گے تو خیر و برکت بڑھے گی گھٹے گی تو نہیں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی کو بنائیں گے تو اللہ آپ کو گھٹائے گا نہیں, بڑھائے گا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, قرآن نے ہم اس لیے تو نازل نہیں کیا ہے کہ تمہیں شقی بنا دیں, سعادت مند بنانا چاہتے ہیں. قرآن تو برکتوں کے لیے نازل کیا گیا ہے, زندگی کو بنانے کے لیے نازل کیا گیا, آپ کو اونچا اٹھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عزم کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ جب اس ملک میں آ گئے ہیں تو رہنے کی کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ آپ یہ زندگی جو یہاں آپ گزار رہے ہیں انشاءاللہ دین کے ساتھ گزاریں گے, اسلام کے مطابق گزاریں گے, اللہ کی مرضی کے تحت گزاریں گے, مال میں بھی اور جان میں بھی اسی کی منشا پوری کریں گے. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مال جن صلاحیتوں سے آپ کما رہے ہیں, یہ صلاحیتیں اس ملک نے نہیں پروان چڑھائی ہیں, یاد رکھیے, اس معاشرے نے پروان نہیں چڑھائی ہیں, اس سوسائٹی نے آپ کو نہیں بنایا ہے. اس رزق کے حصول کے لائق جو بنے ہیں آپ, اپنے اپنے ملکوں میں بنے, اس لیے اس کا حق بھول نہ جائیے. اپنے وطن کا حق, اپنے عزیزوں کا حق, اپنے رشتہ داروں کا حق, اپنے ماں باپ کا حق بھول نہ جائیے, وہ حق ہے آپ پر. اس لیے یہاں جو کمائیں بے شک آٹھ سے ضرب لگائیں, لیکن بھول نہ جائیں اپنے اپنے وطنوں کو, اپنے اپنے عزیزوں کو, اپنے اپنے رشتہ داروں کو. ماں باپ اگر وہاں رہ گئے ہیں تو ان کے حقوق پہچانیں, رشتہ دار, عزیز و اقربا رہ گئے ہیں ان کے حقوق پہچانیں, سب یہاں آ گئے ہیں تو اس وطن کے حق پہچانیں. اس وطن میں کے بھی کچھ حق ہیں آپ پر, اس ملک میں آپ نہیں ہیں, آپ صلاحیتیں, یہ توانائیاں یہاں صرف ہو رہی ہیں, تو کم از کم مال وہاں صرف ہو. اس ملک کی یہ ذمہ داری ہے آپ پر کہ جن ملکوں سے آپ آئے ہیں اس ملک میں بھی اللہ کا دین پنپے, بلند ہو, لوگ اسے قبول کریں, اس کے مطابق زندگی گزاریں, اسلام کا عالم بلند ہو وہاں بھی. اس کی ذمہ داری آپ پر بہرحال باقی ہے. اس میں اگر فرض یہ جان نہیں لگا سکتے, توانائیاں نہیں لگا سکتے, صلاحیتیں نہیں لگا سکتے, تو جو قوتیں مال کی اللہ نے آپ کو دی ہیں, یہاں وسائل آپ کو دیے ہیں, اس کو اس وسائل میں اس کا حق سمجھیں, اس کو حصہ دار بنائیں, وہاں کی پرواہ کریں, وہاں کی فکر کریں. یہ پہلی اور اولین بات ہے, اس لیے کہ جب تک نیت ٹھیک نہ ہو, جب تک ارادہ صحیح نہ ہو, عزم سفر صحیح نہ ہو, منزل کا ہدف صحیح نہ ہو, جب تک زندگی عکارت جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہی اعمال صالحہ کریں آپ, کتنے ہی نیک کام کریں, ساری دنیا کے غریبوں کو نوازنا شروع کر دیں اور ساری دنیا میں رفاع عام کے کام کرنے لگیں, لیکن ایمان نہ ہو, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, تو قیامت دن اللہ اس کا کوئی وزن نہیں لگائے. اس لیے پہلی اور این چیز ایمان ہے, ارادہ ہے, عزم ہے, نیت ہے. آپ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلی اور اولین چیز ہے. اس لیے میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے نیتیں اپنی ٹھیک کریں. اب تک اگر نہیں کی ہے تو اب کر لیں, اب تک یہ ارادے نہیں تھے تو اب ارادہ کر لیں, कि इंशाअल्लाह इस मुल्क में जब तक रहेंगे अपने वतन का हक अदा करते रहेंगे, और जब तक इस मुल्क में रहेंगे इंशाअल्लाह इस्लाम पर कायम रहेंगे, इस्लाम के तकाजे पूरे करेंगे, इस्लाम के मुतालबे करेंगे पूरे, और अल्लाह से ये तमन्ना रखेंगे कि जब हमें मौत आए तो हमारी ज़ुबान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस इरादे से जिए, इस इरादे से ज़िंदगी गुजारें, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब है अल्लाह की नज़र में भी और आपकी नज़र में भी। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, उम्मत मुस्लिमा से हमारा ताल्लुक़ है। ये उम्मत मुस्लिमा किसी ख़ास वतन से मुताल्लिक़ नहीं है, किसी ख़ास नस्ल से मुताल्लिक़ नहीं है, किसी ख़ास ज़ुबान से मुताल्लिक नहीं है। हम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और पूरी दुनिया में जो उम्मत मुस्लिमा है सब हमारे वजूद का हिस्सा है। हम एक हैं, एक उम्मत है, चाहे वो अंग्रेज़ी बोलने वाले बोस्निया के लोग हों, चाहे फ्रांस में रहते हों, चाहे यूरोप में रहते हों, चाहे पश्तो बोलने वाले हों, चाहे अरबी बोलने वाले हों, चाहे उर्दू बोलने वाले हों, चाहे हिंदी बोलने वाले हों, कोई ज़ुबान बोलते हों, किसी नस्ल से हों, किसी रंग से हों, किसी ख़ानदान से हों, किसी बुरे अर्ज़ पर बसते हों, हम सब के एक वजूद हैं। कभी सरफ़ नज़र न करें किसी जगह से, सब के दर्द को महसूस करें, सबकी तकलीफ़ को महसूस करें, और सब पर जो गुज़र रही है उससे वाकिफ़ हों। कम से कम दर्जे की बात यह है कि सबके लिए दुआएं करें, कुछ ना कर सकें तो दुआएं करें, कुछ कर सकते हों तो ज़रूर करें, और कुछ भी ना कर सकते हों तो आखिरी बात यह है कि दुआएं करें। हम यहाँ हैं, बोस्निया में क्या हो रहा है हम नहीं कर सकते कुछ, हम यहाँ हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कुछ नहीं कर सकते, आसाम में क्या हो रहा है, दूसरे मकामात पर क्या हो रहा है, यहाँ हैं आराम से गुजर रही है, नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हैं वो एक उम्मत। ये अजीब और गरीब बात होगी कि उनके दर्द की कसक यहाँ महसूस न हो। आप हालात से वाकफियत अखबारात के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए हासिल करें, और दुआएं करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जहाँ जहाँ जो मज़लूम हैं उनको उनसे निजात दिलवाए, सबके मसाइल को हल करें, सबको रौंदे जा रहे हैं जो उनको अल्लाह ताला निजात बख्शे, उनको अल्लाह ताला कामयाब करें, दीन की तरफ मुतवज्जे करें, दीन में कामयाब करें। ये दुआएं तो कर सकते हैं। तो आप इस मुल्क में हैं, दूर हैं उन तमाम मकामात से जहां मुसलमान रौंदे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, परेशान किए जा रहे हैं, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं वो, और ज़िंदगी और मौत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके साथ उनके लिए दुआएं, आरजुएं, तमन्नाएं अगर आप मिला लें तो वो मैदान जंग में सब कुछ करते हुए जो पाएंगे आप यहाँ रहते हुए सब कुछ पा लेंगे। अल्लाह के रसूल की इस खुतबे में ये सबक है आपके लिए। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं जिस खत्ते में भी उम्मत मुस्लिमा के साथ कुछ हो रहा है उससे आप वाकफियत भी हासिल करें, दोस्त और दुश्मन को पहचानें, और अपने दोस्तों के लिए दुआ भी करें, इसलिए कि हम किसी जगह रहते हों एक उम्मत है। वइन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा वाना रब्बुकुम फाअबुदून। ये उम्मत सब एक उम्मत है, मैं ही खुदा हूँ सबका, मैं ही रब हूँ सबका, सब मेरी बंदगी करो। तो हम सब एक खुदा को मानने वाले, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, एक काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने वाले, एक इस्लाम को मानने वाले, एक दीन को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, एक हदीस को मानने वाले, सब एक उम्मत है। इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीली सफ्फन कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह को प्यार उन लोगों पर आता है, अल्लाह को प्यार उन लोगों पर आता है जो उसकी राह में बुनियान मरसूस बनकर लड़ते हैं सफ बस्ता होकर। तो हम अगर कहीं सफ बस्ता नहीं है जिस्मानी हैसियत से, तो इंशाअल्लाह दुआओं की हैसियत से, आरजुओं की हैसियत से, तमन्नाओं की हैसियत से ज़रूर हम सफ बस्ता हैं और एक जमात हैं, एक गिरोह। इसमें हमें कोताही नहीं करना चाहिए। फिर मैं आपको ये बात सुनाना चाहता हूँ کہ بلا شبہ اس وقت دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم مظلوم نہ ہوں، جہاں ہم ستائے نہ جا رہے ہوں، جہاں روندے نہ جا رہے ہوں، اور اگر کہیں ہیں بھی اقتدار میں اور حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے تو وہاں بھی ایملیس ہیں، کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، منتشر ہے. کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ مقصد سامنے نہیں ہے، اسلام سامنے نہیں ہے، اگر کہیں حکومتیں بھی حاصل ہیں تو بہت پس قسم پرسی کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں ہیں ہم اس وقت پوری دنیا میں. 45-46 ملک آزاد ملک ہمارے پاس ہیں، لیکن کیا ان کو اسلامی ملک کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کو نسب العین نہیں بنایا. مسلمان ہیں، کچھ مسلمانوں کے سے کام بھی کرتے ہیں، کوئی کہیں کہیں اسلام کے تعزیرات بھی نافذ ہیں، سزائیں بھی نافذ ہیں، لیکن اسلام بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہا ہے ہر ملک میں، ہر جگہ. آپ جہاں سے آئے ہیں اپنے ہمارے ہندوستان کے پڑوسی ملک سے، وہاں کا حال دیکھ لیجئے، کس انتشار کی زندگی ہے، کس خلفشار کی زندگی ہے. اسلام پیچھے ہے، انسان مسلمان آگے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہدایت دی تھی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، اللہ اور رسول سے آگے آگے نہ چلو، پیچھے پیچھے چلو، اتباع کرتے ہوئے چلو. بے نیاز ہو کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ سے بھی بے نیاز، رسول سے بھی بے نیاز، آگے چل رہے ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں، ہدایت سے بے نیاز ہیں. تو اس وقت حالت ہماری بہت ابتر ہے پوری دنیا میں، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہماری حالت ابتر نہ ہو. کہیں تو ایسا بھی ہے جیسے آسام میں ہیں، بوسنیا میں ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، بس روندار دشمن روند رہا ہے، ناکہ بند کر رکھا ہے طرف سے، اور اسلام دشمنوں نے چاروں طرف سے ایسی ناکہ بندی کر رکھی ہے اس پورے کرے عرض میں کہ یہ روئیں، یہ پیٹے جائیں، مارے جائیں، رونے بھی نہ پائیں، فریاد بھی نہ کرنے پائیں. اس انداز کے منصوبے ہیں، یہ پوری دنیا میں ہے. اس یہ پوری دنیا کی میں نے ہلکی سی تصویر کھینچی ہے، آپ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوں گے، ٹی وی کا مطالعہ دیکھتے ہوں گے، حالات سے مال باخبر رہتے ہوں گے. پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ کسی خطے زمین میں سکون کی سانس ہم نہیں لے رہے ہیں اس وقت. ہر جگہ ہم زبوں حالی میں ہیں، قسم پرسی میں ہیں. لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے، یہ تو میں نے سیوی کشی ایک طرف کی آپ کے سامنے، جہالت بھی ہے، بے زبوں حالی بھی ہے، بے کسی بھی ہے، مظلومیت بھی ہے، مقہوریت بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک عجیب و غریب بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اب سے چند صدی پہلے ایسا دور کبھی نہیں آیا تھا جس میں مسلمان نوجوانوں میں ایسی بیداری ہو جو آج ہے. یہ بھی عجیب عجیب غریب بات ہے، مسلمان نوجوانوں میں دین کے احیاء کی ایک لہر ہے، دین کی بیداری کی ایک لہر ہے، ایک جگاؤ ہے، جاگ رہی ہے امت. اور لوگ کہتے ہیں نوجوان بگڑ گئے، میں یہ عرض کرتا ہوں بوڑھے بگڑے ہوئے تھے، ان نوجوانوں نے سنبھالا ہے، ان نوجوانوں نے راہ دکھائی ہے. آپ پڑھیں، پورے حالات دیکھیں، کسی ملک کا سفر کریں، سینٹروں میں آپ کو 14 سال سے لے کر 22 سال 25 سال تک کی عمر کے نوجوان ملیں گے، کثرت ہے ان کی، ان کے چہروں پر داڑیاں آ رہی ہیں، شب و روز انہیں فکر ہے دین کے سیکھنے کی، سمجھنے کی. میرے جاننے والوں میں سینکڑوں لوگ ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی سینٹر کا ذمہ دار ہے، جوانی کی عمر ہے، سیکھ رہا ہے دین، قرآن حفظ کر رہا ہے، فخر ہے اس پر کہ میرے بچے نے 2 صورتیں یاد کر لیں، 4 صورتیں یاد کر لیں. اس ملک میں گھومیے آپ دنیا میں تو آپ کو محسوس ہوگا، نیو یارک میں اب سے 10 سال پہلے صرف 3 جگہ 4 جگہ نماز ہوتی تھی، 3-4 مسجدیں تھیں. اس سال آج وہاں پر 140 جگہ مسجدیں ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. شکاگو میں اب سے 10 سال پہلے صرف 3 جگہ تراویح پڑھی جاتی تھی، اس سال 56 جگہ تراویح پڑھی گئی. جہاں سینٹر نہیں تھے وہاں سینٹر کھل رہے ہیں، جہاں بچوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں تھا بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو رہا ہے، جہاں مسلمان ستائے جا رہے تھے غیب سے پتہ نہیں، بوسنیا کے محاذ پر سینکڑوں نہیں لاکھوں موجود ہیں، اب یہ اللہ کے فرشتے ہیں یا کہیں سے نوجوان پہنچے ہیں؟ اور انشاءاللہ تعالی بے شک یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس دنیا کے اسلام دشمنوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ نیست و نابود کر دیا جائے اس کو، اس ملت کو، اس امت کو، یہ بنایا ہے منصوبہ، کوشش بھی ہو رہی ہے، اس کی جدوجہد بھی ہو رہی ہے، اور کہاں روندے نہیں جا رہے ہیں آپ، کہیں اگر آزاد حکومتیں بھی ہیں تو قابو میں کسی اور کے ہیں، نکیل کہیں کسی اور کے قبضے میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ رحم و کرم پر ہیں، یہ حالات ہیں ہمارے، لیکن یہ منصوبے جو اسلام کو یا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دنیا میں نافذ ہیں اور لوگ سوچ رہے ہیں، تو منصوبے صرف یہی نہیں ہوتے جو زمین پر بنتے ہیں، منصوبے آسمان پر بھی بنتے ہیں، اور نافذ وہی منصوبے ہوتے ہیں جو آسمان پر بنتے ہیں، یہ زمین کے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا تو یہ نافذ نہیں ہوتے، اللہ جتنی ڈھیل دیتا ہے اس وقت تک نافذ ہوتے ہیں، اللہ جب رسی کھینچ لیتا ہے تو منصوبہ وہ پورا ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے روئے زمین پر مصر کی سرزمین میں ایک منصوبہ بنایا تھا اسلام دشمن نے، یاد ہے آپ کو؟ منصوبہ یہ تھا کہ ہماری لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا روندنے کے لیے، ہمیں بے عزت کرنے کے لیے، اور ہماری نوجوان نسل کو نسل کشی کی جائے گی، بچے پیدا ہوتے ہی مار ڈالے جائیں گے، لڑکے مار ڈالے جائیں گے، یہ منصوبہ بنا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اور یہ اس وقت کا سپر پاور تھا، آج کا ورلڈ آرڈر الگ ہے، اس وقت کا ورلڈ آرڈر تھا اور اس وقت کا سپر پاور تھا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں تمہارا، سپر پاور میں ہوں، میرے مقابلے میں کوئی ٹکنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سنا اس منصوبے کو، اور وہیں جہاں اس منصوبے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، ان فرعون اعلیٰ فی الارض، فرعون بڑی سرکشی پر اتر آیا زمین میں، وجعل اہلھا شیعین یستضعف طائفۃ منھم، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا ہے، ایک گروہ کو پسپا کر رہا ہے، روند رہا ہے، یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم، ان کے لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ رہا ہے بیگار لینے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، انہ کان من المفسدین، بڑا فساد پھیلا رہا ہے، یہ فرعون کا منصوبہ تھا، بڑے زور شور سے اس میں چلایا تھا، بنی اسرائیل لرز رہے تھے، بے بس تھے، کمزور تھے، بے طاقت تھے، کوئی سہارا ان کا نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا اس سے اگلی آیت میں، یہ منصوبہ تو فرعون کا تھا، سپر پاور کا تھا، ہمارا منصوبہ کیا تھا؟ آگے بیان کیا، ونریدو، اور ہم نے منصوبہ بنایا، ہم نے ارادہ کیا، انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم احسان کریں اس قوم پر، اس ملت پر جو زمین میں پسپا کر دی گئی ہے، کمزور بنا کر رکھ دی گئی، ہم نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس قوم پر احسان کریں، منج الحم ائمہ، اور حکمرانی اس کو عطا کریں، انہیں ائمہ بنائیں، انہیں حکمراں بنائیں، منج الحم الوارثین، اور جس سرزمین کا فرعون سپر پاور بننے کی فکر میں ہے اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیں، منج الحم الوارثین، انہیں کو وارث بنائیں سرزمین کا، ونمکن لہم فی الارض، اور زمین کو ان کو اقتدار بخشیں، قرآن کی صاف آیت ہے، آپ اتنی عربی ضرور جانتے ہوں گے، ونمکن لہم فی الارض، اور ان کو اقتدار عطا کریں، ونری فرعون و حامان و جنودہما منہما کانوا یحذرون، فرعون کو اور حامان کو اور اس کے لشکر کو جس چیز سے وہ لرز رہے ہیں وہ واقعاتی دنیا میں کر کے دکھا دیں، آج دنیا کو بھی خطرہ یہی ہے کہ اسلام کہیں نہ آ جائے، اس وقت بھی یہ خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کامیاب نہ ہو جائیں، اَن یَذْهَبَا بِطَرِیقَتِکُمُ الْمُثْلَی، یہ مثالی نظام زندگی جو فرعون کا ہے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے موسیٰ. یہ خطرہ تھا. فرعون بھی لرز رہا تھا, حامان بھی لرز رہا تھا, ان کی قوم بھی لرز رہی تھی, لیکن اللہ نے کہا ہم نے یہ منصوبہ بنایا. اس منصوبے کی تکمیل کے لیے کیا طریقے اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے؟ فرعون سے کہا اس شخص کی پرورش کرو جو تمہیں تباہ کرے گا, گھر میں پالو اسے, جس سے تمہاری تباہی کرانی ہے اسے تمہیں گھر میں پالنا پڑے گا. چنانچہ اس نے اپنے گھر میں تربیت کی, اسے آداب حکومت سکھائے. اسے بادیے کا رہنے والا بچہ تھا, آداب حکومت سکھائے, آداب شاہی سکھائے اس کے گھر میں رہ کر, اور پھر اس نے بیڑا تختہ الٹ دیا. یہ ہماری تاریخ ہے. یہ تاریخیں بار بار دہرائی گئی ہیں, کوئی فکر نہ کیجیے, پھر انشاءاللہ دہرائی جائے گی. کب دہرائی جائے, کیسے دہرائی جائے, آپ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آپ تو اللہ کے اس منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیے. بس اتنی سی بات ہے, آپ کرنا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو مستحق بنا لیں اس کا, اپنی تیاری اس بات کی کر لیں کہ اس منصوبے میں آپ کو رنگ بھرنا ہے. آپ کمزور ہیں, بے وسیلہ ہیں, مقہور ہیں, مجبور ہیں, بے وسائل ہیں, بے صلاحیت ہیں, سب معلوم, سب منظور, سب کا اعتراف, لیکن کیا آپ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر, آپ کی قوت کی بنیاد پر, آپ کی طاقت کی بنیاد پر اسلامی لشکر نے فتح پائی ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہوا. پوری تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی میدان جنگ فتح نہیں کیا ہے اپنے تعداد لشکر پر کی بنیاد پر. پوری تاریخ گواہ ہے, اسلامی تاریخ. مسلمانوں کو جب بھی فتح نصیب ہوئی ہے, جب بھی ان کا لشکر ظفر یاب ہوا ہے, تو اللہ کی حمایت و نصرت سے ہوا. ابھی یہی کم کی مثال ہے, یہاں سے چند میل کے فاصلے پر بدر کا میدان ہے. کل کی تاریخ ہے, کل کی بات ہے, 313 ہم وہاں پہنچے تھے, رسول کی قیادت میں پہنچے تھے. اس سے عظیم تر ہستی دنیا نے کبھی دیکھی ہے نہ کبھی دیکھ سکتی ہے, ایسا قائد ملا تھا ہمیں. جو لشکری تھے اس کی قیادت میں, ان جیسے شریف انسان بھی آسمان کی آنکھ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے, اور اب شاید قیامت تک کبھی نہ دیکھ سکے. 313 تھے, ساز و سامان بھی نہیں تھا ان کے پاس, ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس, گھوڑے بھی نہیں تھے, سواریاں بھی نہیں تھیں. کیوں صاحب, صحیح بات ہے نا؟ مگر فتح ملی, یقیناً ملی. بدر کا میدان گواہ ہے آج بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فتح تمہاری تعداد کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم میدان جہاد میں آئے ہو. اللہ کے رسول نے 313 کو میدان جنگ میں لا کر اپنے آپ کو سجدے میں ڈال لیا اور کہا اے پروردگار, یہ 313 ہیں جو میں زندگی بھر میں تیار کر کے لایا ہوں, یہ میری پوری زندگی کی پونجی ہے. اگر یہ فنا ہو گئے تو تیری بندگی نہ کی جا سکے گی روئے زمین پر, اس لیے تو ان کی حفاظت فرما, تو ان کا بیڑا پار لگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. رسول اللہ سجدے سے سر اٹھاتے نہیں تھے, گڑ گڑا رہے تھے, کبھی چادر گر جاتی تھی کبھی اٹھا لیتے تھے, اضطراب میں تھے, گڑ گڑا رہے تھے, رقت تاری تھی آپ پر. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سر اٹھائیے, بہت ہو چکا, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. آپ نے سر اٹھایا سجدے سے, اور پھر ایک مٹھی بھر ریت لے کر کافروں کی طرف پھینکا, شاہت الوجوہ کہتے ہوئے پھینکا. یاد ہے تاریخ آپ کو. تو اللہ نے کہا ہے رسول یہ مت سمجھنا کہ یہ ریتا تم نے پھینکا ہے, وما رمیت اذ رمیت, اور جو کچھ تم نے پھینکا ہے جب پھینکا ہے, ولکن اللہ رما, بلکہ اللہ نے پھینکا. فلم تقتلوہم, ان کفار کو تم قتل نہیں کر رہے تھے, ولکن اللہ قتلہم, بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم جب بھی فتح یاب ہوئے ہیں اللہ کی نصرت و حمایت سے ہوئے ہیں. ہاں, اپنے آپ کو مستحق بنا لیں اللہ کی نصرت و حمایت کا. 313 تھے مگر رسول کی قیادت میں اللہ کے آگے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے, سب کچھ سپرد کر دیا تھا اللہ کے. اللہ کے وفادار تھے, اللہ کے سپاہی تھے, اللہ کے لیے نکلے تھے. آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. جو اسلام آپ نے اپنایا ہے वो शऊर के साथ, वो वफादारी के साथ, इखलास के साथ उसके तकाजे पूरे कीजिए। झूठे इंसानों की अल्लाह ताला कामयाबी नहीं देता। जो आयत के पुख्ता होते हैं, जो आयत करते हैं वो करके दिखाते हैं, जो वादे अल्लाह से किए उसे पूरा करने का आज़म कीजिए। आप ईमान लाए हैं तो वाकई ईमान ले आइए, आप इस्लाम लाए हैं तो वाकई मुसलमान बन जाइए और अल्लाह को दिखा दीजिए कि हम सच्चे लोग हैं, हम जो आहद करते हैं पूरा करते हैं, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। तुम पर ईमान लाए हैं, तुम पर फिदा हो जाएंगे, तुम पर कुर्बान कर देंगे माल और जान। इसमें आगे बढ़िए, करके दिखाइए तो इंशाअल्लाह आप थोड़े होंगे, बेवसीला होंगे। खुदा इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि जिसको चाहता है बड़ा करता है, जिसको चाहता है बुलंद करता है। कुलिल्लाहुम्म मालिकल मुल्क, ए अल्लाह मुल्क का इख्तदार तो तेरे पास है। तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है इख्तदार देता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है इख्तदार छीन लेता है। व तुइज्जु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है। व तुज़िल्लु मन तशा, और जिससे चाहता है जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, सारा खैर तेरे कब्जे में। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, तू हर चीज़ पर क़ादिर है। क्या ऐसा नहीं है? बड़ी सदाएं उठ रही थीं कि कौन है जो कम्युनिज्म को ढा देगा, चुटकियों में ढा दिया अल्लाह ने, 12 टुकड़ों में तकसीम हो गया। और क्या दूसरे मुल्क ऐसे नहीं हो सकते जो 52 टुकड़ों में तकसीम हो जाएं? कोई बईद नहीं है। आप तैयार हो जाएं खुदा के मंसूबे में रंग भरने के लिए। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि हम खुदा के मंसूबे में रंग भरने के लिए तैयार हो जाएं। उसकी मंशा है, कुछ हो रहा है, गैब से इंतजाम हो रहे हैं, हालात बता रहे हैं, नौजवानों में लहर है। ये इतने लोग जमा हुआ करते थे कहीं? एक फिक्र है, एक धुन है। हो चुकी जिल्लत, बहुत हो चुकी, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि बहुत ज़्यादा मायूस होने की बात भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जलील हैं, ज़बूं हाली में मुब्तला हैं। कसम खुदा की, आज भी इस ज़बूं हाली के बावजूद मुसलमानों में ऐसी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनके तकवा की कसमें खाई जा सकती हैं। पूरी दुनिया से अगर हम चैलेंज करें कि ऐसे शख्स ले आओ, तो किसी कौम के पास नहीं है ऐसे ईमानदार, ऐसे पाकबाज, ऐसे मुत्तकी इंसान। आज भी जितने हमारे पास हैं किसी कौम के पास नहीं। मायूसी की क्या बात है? फिर ये कि बहुत हमारी जिल्लत को बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद दुनिया में 1000 साल तक हमने इख्तदार में गुजारा है। क्यों साहब, याद नहीं है आपको? स्पेन से हमारा आखिरी काफिला 1606 में निकला है, आज 1994 है। क्या ज़्यादा मुद्दत हुई है? क्यों परेशान होते हैं? 300 350 400 साल की बात है, और इसमें भी कहीं ना कहीं हम हैं। फिर अल्लाह ताला का करम हमारे साथ ये है कि दुनिया की जितनी मादनियात हैं, जितने वसाइल हैं इस रुए ज़मीन से उगने वाले, उसका बड़ा हिस्सा आपको दे रखा है। पेट्रोल आपके पास, कोयला आपके पास, लोहा आपके पास, सोना आपके पास, सारी मादनियात दे रखी हैं आपको। आप अगर न पहचानते हों उसको, न समझते हों उसको, उससे ताल्लुक़ न जोड़ते हों, नज़र न जाती हो आपकी, तो आप कोताही है। तो अब भी ज़बूं हाली के बावजूद भी अल्लाह ताला की नवाजिशें बहुत हैं, बस हम ही तैयार नहीं हैं। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार और निशान सब कायम हैं अल्लाह के बंदों ने, लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। बात यह है कि सब हालात ठीक ठाक हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इरादा करें। और इरादे का मतलब ये नहीं है कि हम तलवार उठाएँ, कुछ गड़बड़ करें। तैयार करें मुसलमान इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें, हालात सब अल्लाह ताला ठीक करे। हमारी तंजीम मजबूत हो, एक अमीर के कहने पर हम चल रहे हों, किरदार के इंसान हों, अमन बिलमारूफ हो, नहीं अनिल मुनकर हमारा मंसूबा हो, इस मंसूबे को लेकर चलें, अपनी तैयारी करें, औलाद की तैयारी करें, ख्वातीन की तैयारी करें, खुद को तैयार करें इस्लाम के लिए, इस्लाम का पैगर बने, नमूना बने, तो इंशाअल्लाह इस दुनिया की ज़रूरत बन जाएगी। और जब मुसलमान इस दुनिया की ज़रूरत बन जाता है तो फिर अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। ये बात मालूम है, पहली वही जब आई थी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आकर खदीजा से कहा, हमारी माँ से कहा कि खदीजा मुझे अपने जान के हलाक होने का अंदेशा है। तो अल्लाह के की इस बंदी ने जवाब में कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा, आपको जाया नहीं करेगा अल्लाह ताला। और ये नहीं फरमाया कि इसलिए जाया नहीं करेगा कि आप गारे हिरा में तहज्जुद गुजार हैं और गारे हिरा में जिक्र इलाही में रहते हैं, रात भर अल्लाह के लिए जागते हैं, ये नहीं कहा। आपको अल्लाह जाया नहीं करेगा इसलिए कि आप बेवाओं के काम आते हैं, मोहताजों के काम आते हैं, यतीमों के काम आते हैं, गरीबों के काम आते हैं, इंसानों के काम आते हैं। जो मिल्लत इंसानों के काम आए उसे अल्लाह जाया नहीं करता। हमने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, जरूरत नहीं रहे इंसानों की, अल्लाह ने इस गुलशन की बागबानी से हमें हटा लिया। वो अपने अपने गुलशन को तबाह नहीं होने देता, हमसे जो अच्छा कर सके उससे कराया। आज अगर आप अपने आप को तैयार कर लें कि ए अल्लाह तेरे गुलशन को हम संवारेंगे तो इंशाल्लाह आपको हवाले किया जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि खुदा की नुसरत और खुदा की हिमायत का अपने आप को मुस्तहिक बना लें। इस ज़ैल में सिर्फ एक बात आपसे और अर्ज़ करता हूँ, वो ये है कि आप इस मंसूबे में कैसे रंग भरें, कैसे अपने आप को तैयार करें। अल्लाह ताला की रहमतें हों उन शख्सियात पर जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपनी दिन रात की शब रोज़ की कोशिशों से इस तहरीक को बर्पा किया और हम तक ये पहुंची। आज उनका हम नाम ले रहे हैं, उनका जिक्र खैर कर रहे हैं। तो ये जो तहरीकें उठी हैं और इसके कुछ हिस्से, कुछ काम यहाँ पाकिस्तान के अहबाब भी कर रहे हैं, कुछ हिंदुस्तान के अहबाब भी कर रहे हैं, उसी मंसूबे में रंग भरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इनसे पूछिए क्या क्या हम कर सकते हैं, अपनी तवानाइयों को कैसे लगा सकते हैं, अपनी क़ुव्वतों को कहाँ खर्च कर सकते हैं, अपने माल को किस तरह हम खर्च कर सकते हैं, कहाँ हम तुम्हारे लिए मुफीद बन सकते हैं, किस तरह तुम्हारे काम आ सकते हैं। इस तंजीम से जुट जाइए, अपनी आज़ादी को ख़त्म करके इस तंजीम के हवाले कीजिए अपने आप को, और फिर जो राहें बने, जो मंसूबे बने, जो प्रोग्राम बने, उन प्रोग्रामों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इस तंजीम से जुट जाइए, अपनी आज़ादी को ख़त्म करके इस तंजीम के हवाले कीजिए अपने आप को, और फिर जो राहें बने, जो मंसूबे बने, जो प्रोग्राम बने, उन प्रोग्रामों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। यही तरीका है इस मंसूबे में रंग भरने का। और एक बात जैसा कि मैंने अर्ज़ किया और कहना चाहता हूँ, जिससे हमने गफलत बरती है, हमने इस पूरी तारीख में अपने, आपको याद होगा कि हमने एक बहुत बड़ी कोताही की है। बहुत बड़ी कोताही ये की है कि ख़वातीन को महरूम रखा है बहुत सी चीज़ों से। क्या हमारे अच्छे अच्छे दीनदार ख़ानदानों में ऐसा नहीं है कि मीरासें रोकी जाती इनकी? अच्छे अच्छे खानदानों में यह हाल, हीलों से, बहानों से, किसी न किसी तरह इनको मीरास से महरूम किया जाता है। दरा हाल के कुरान का साफ सरीह हुक्म है कि जिसने इनकी मीरास रोकी, मुमैं यासिल्लाह व रसूला व यतअद्दा हुदूदा युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, साफ सरीह हुक्म है अल्लाह का, ये हमने किया है। दूसरा काम हमने ये किया कि इनको इल्म से महरूम रखा, देवबंद का मदरसा कायम किया मर्दों के लिए, नदवा कायम किया मर्दों के लिए, अकोड़ा खड़क कायम किया मर्दों के लिए, लाहौर में मदरसे कायम किए सब मर्दों के लिए। क्या औरतें हकदार नहीं थीं इस बात की कि अल्लाह की किताब को, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पढ़ें? कोताही की हमने, इनको इस मैदान में पीछे रखा। दरा हाल के दे रिसालत के दौर में, दौरे रिसालत में आपने पढ़ा होगा, सहाबा कराम कहते हैं कि जब कुरान और हदीस के किसी मामले को समझने में उलझन पेश आती थी, बात समझ में नहीं आती थी, तो हम कहाँ जाते थे? सुना होगा आपने, हजरत आयशा सिद्दीका के पास जाते थे। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उलझन उनके सामने पेश की हो और उन्होंने हल न कर दी हो। तो दिमाग इनके पास भी है, जहन इनके पास भी है, अल्लाह की बंदियाँ ये भी हैं, इनको हमने महरूम रखा। दीन के काम जो आप कर रहे हैं, इनको मौका फराहम कीजिए कि ये भी सीखें, इसलिए कि नई नस्लें जो आपकी उठ रही हैं وہ انہی کی گودوں سے اٹھیں گی. یہ گودیں اس لائق ہوں گی کہ مجاہد اٹھیں تو انشاءاللہ اٹھیں گے, یہ گودیں اس لائق ہوں گی کہ امام اٹھیں تو انشاءاللہ اٹھیں گے. انہی کی گودوں سے امام شافعی اٹھے تھے, جنید بغدادی اٹھے تھے, سید ابن مسیب اٹھے تھے, علامہ اقبال اٹھے تھے, مولانا مودودی اٹھے تھے, محمد علی جوہر اٹھے تھے, انہی گودوں سے اٹھتے ہیں. اور جب بھی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں گے تو جو بڑے لوگ ہیں, ہیرو ہیں ہماری تاریخ کے, وہ اس لیے بڑے ہیں کہ ان کی مائیں بڑی تھیں, وہ اس لیے عظیم ہیں کہ ان کی مائیں عظیم تھیں. تو خواتین کو تیار کرنے کے لیے خصوصیت سے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں, ان کا حق ادا کیجیے, ان کی الگ شخصیت کو تسلیم کیجیے, انہیں ہر میدان میں آگے بڑھائیے اور انہیں دین سیکھنے کے مواقع فراہم کیجیے. ابھی آپ سے بیان کر رہا تھا کہ میں ایک مدرسے میں مدرسہ چلاتا ہوں رامپور جیسے شہر میں. ہندوستان کے بارے میں تو آپ سنتے ہیں نا کہ بڑے مقہور ہیں, بڑے حالات ایسے ویسے ہیں, اس ہندوستان میں ہم ایک لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں. ہماری اس پوری تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لڑکیوں کے لیے ہم نے ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہے. عالم ہوتے تھے, فاضل ہوتے تھے, محدث ہوتے تھے, مفسر ہوتے تھے, مفتی ہوتے تھے, مرد ہوتے تھے, مگر ہم نے محدثہ, مفسرہ, مفتیہ پیدا کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ سن 72 سے یہ کام کر رہے ہیں, 14 بیچ اب تک فارغ ہو چکے ہیں. اس مدرسے سے لڑکیاں جو فارغ ہوئیں قرآن و حدیث کا علم لے کر, وہ اپنے اپنے صوبوں میں ہندوستان میں پہنچی ہیں اور اپنے اپنے صوبوں میں انہوں نے اسی انداز کے 14 مدرسے ہندوستان میں قائم کیے. ان مدرسوں میں سے ایک مدرسہ ہمارے یہاں سے ایک لڑکی فارغ ہوئی نیپال کی, ٹاپ کیا اس نے علم میں, ٹاپ کیا اخلاقیات میں, وہ پہنچی نیپال, اپنے وطن واپس پہنچی, وہاں اس نے اسی طرح کا ایک مدرسہ قائم کیا. چنانچہ نیپال میں بھی لڑکیوں کی دینی تعلیم کا مدرسہ قائم ہے. اس لڑکی کا نام سلیمہ ہے, ہمارے یہاں کی فارغ ہے, وہاں کی پرنسپل ہے, اور بھی جگہ جگہ ہیں ہندوستان میں 14 کے قریب اس طرح کے مدرسے. کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ موقع فراہم فرمائے گا, اور ہر بستی میں فراہم فرماتا, ہر ملک میں فراہم فرماتا ہے. بس ذرا فکر کیجئے, منصوبے میں رنگ بھرنے کا عزم کر لیجئے, انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. عورتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ میدان ہمارا خالی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بھی تو یاد ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد اضطراب میں تھے, پریشان تھے, بے قرار تھے, کہتے تھے خدیجہ مجھے اپنے آپ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے, اور اضطراب میں اس طرح آتے تھے کہ کبھی کبھی چاہتے تھے کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس اضطراب میں خاتم النبیین کو تسلی و تشفی دینے والا کون تھا؟ حضرت خدیجہ تھیں. گھر میں خدیجائیں پیدا کیجئے جو آپ کی تشفی کا, استقامت کا باعث بن سکے, انشاءاللہ تعالی یہ دین پھر روشن ہوگا, یہ علم پھر بلند ہوگا, ہم اس معراج کو پھر پا سکیں گے. مگر صحیح رخ سے چلنے کی کوشش کیجئے, ہر ایک کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے, اور اولاد کو بھی یہ میراث منتقل کیجئے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے بینک بیلنس حوالے کر کے چلے جائیں, یہ بھی کافی نہیں کہ آپ ولائیں دے کر چلے جائیں, بے شک دیجئے, یہ بھی کافی نہیں کہ بہترین کاریں انہیں دے جائیں, دیجئے بے شک, یہ بھی کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ یہ میراث منتقل نہ کر سکے, دولت دے گئے تو آپ سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہیں, بہت گھاٹے میں ہیں آپ. عرش سے آواز آئے گی, یاد رکھیے, ایک بوڑھا انسان ہماری تاریخ میں گزرا ہے, اس کا جوان بچہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا, یاد ہے نا, کشتی میں اس بوڑھے انسان نے آواز دی تھی, یا بنی ارکم مانا, اے میرے بیٹے میرے ساتھ بیٹھ جا, ولا تکم مال کافرین, نہیں بیٹھا وہ, موج حائل ہوئی دونوں کے درمیان, وہ بیٹا غرق ہو گیا. چیخے نوح علیہ السلام, یا رب ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا, تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا, ڈوب گیا. تو عرش سے آواز کیا آئی تھی, یا سنی, یاد ہے آپ کو, عرش سے آواز آئی تھی, انہ لیس من اہلک, یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا, تیری اولاد نہیں تھا یہ, انہ عمل غیر صالح, یہ تو سرتا سر بدعمل تھا, کافر تھا, تیری اولاد تو وہ ہے چاہے تیری نسل سے پیدا ہو یا نہ ہو, جو تیرے نظام پر ہے, تیرے دین پر ہے, تیری دینی روایات پر ہے, تیری تعلیمات پر ہے. چنانچہ کشتی میں جو بیٹھ گئے ہیں تیرے ساتھ, چاہے تیری نسل سے نہ ہو, وہ تیری آل ہے. تمام انا معهم الا قليل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے. پھر گھبرائیے بھی نہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ صاحب اتنی کوشش کرتے ہیں، لوگ آتے نہیں، سنتے نہیں، مانتے نہیں. ارے 950 سال تبلیغ کی تھی نوح علیہ السلام نے، 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ قرآن کا بیان یہ، فما من معه الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے. 950 سال نہ کر سکیں، 900 سال تو کیجیے کم از کم، اور اتنا بھی نہ کر سکیں تو 9 سال تو کیجیے کم از کم کوشش، کچھ تو کیجیے، تب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور وہ آپ کے لیے رحمتیں نازل فرمائے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے، اس منصوبے میں رنگ بھرنے کی توفیق دے، اور جو کوششیں کاوشیں آپ کے اس ملک میں مختلف حلقوں میں ہو رہی ہیں، وہ ادھر ہو رہی ہوں یا ادھر ہو رہی ہوں، اس فرق کو بھول جائیے، اعتباری فرق ہے یہ، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک امت ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے کر رہے ہیں کوششیں. انشاءاللہ آخری زندگی میں، دنیا کے آخر میں ایک دور آئے گا جب تو پوری اسلام میں اسلام کا سربلند علم سربلند ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہم سب شریک ہوں گے. اپنا اپنا وزن ڈالیے، جو کچھ کر سکتے ہو کر جائیے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے کر جائیے، تو انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں اللہ کا نام، اللہ آپ کا نام لکھے گا. اللہ تعالی آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
جزاکم اللہ خیر. مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب جیسی شخصیت کی اتفاقی جدہ آمد ہمارے لیے بہار کے ایک خوشگوار جھوکے سے کم نہیں. مولانا محترم کی موجودگی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بھی ہے اور کسی بھی ذہنی خلفشار کو دور کرنے کا سبب بھی. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال و جواب کا مختصر دور شروع ہوا اور آپ نے فرمایا،
غیروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی طور پر ہم سب سے آگے ہیں، اخلاقی طور پر بھی. ہم نام کے مسلمان ہیں، نہ دینی طور پر کام کرتے ہیں نہ دنیاوی طور پر، اور نہ اسلام کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں. ہم نام کے مسلمان ہیں، کس طرح عملی مسلمان بنے، اسلام کے عملی نمونے دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں. دیکھیے، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو زیادہ کوسنے کی عادت چھوڑ دیجیے. یہ کس سے رو رہے ہیں آپ؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی آج سے یہ عہد کیجئے کہ فلاں بات پر میں عمل کروں گا، دوسروں کو چھوڑیے. آپ یہ طے کر لیجئے، ہر آدمی اپنی جگہ یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ کل سے میں یہ عمل کروں گا. کوئی رکاوٹ ہے؟ یاد رکھیے کہ ماتم کرنے سے، 1400 سال سے ماتم کر رہی ہے ایک امت، ایک حسین آج تک نہیں پیدا کر سکی، کچھ نہیں ہوتا اس سے. ماتم کرنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا. عزم کیجئے، مثبت عزم کیجئے، اور انشاءاللہ طے کیجئے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. مایوسی مت کیجئے، مایوسی کفر ہے. ہمت بندھ باندھیے کہ اب تک اگر نہیں کیا انشاءاللہ اب کریں گے، نہیں ہو سکا اب کریں گے، اب کریں گے. ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے. کس نے منع کیا ہے کہ آپ اسلام پر عمل نہ کریں؟ کون روک رہا ہے؟ آپ کا اپنا ہی نفس ہے جو آپ کو روک رہا ہے. اور یہ بھی مت سوچیے کہ دوسرے کریں، کریں نہ کریں میں کروں گا انشاءاللہ. اس انداز سے طے کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ طے ہوگا. اصل میں آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں دنیا میں مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں، بڑے خراب ہو گئے ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. ارے خدا کے بندے، تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ دنیا بھر کا رونا رو رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نمونہ بن کر دکھا، تجھے دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا، تجھے دیکھ کر لوگ آگے بڑھیں گے، تجھے روکنے والی چیز کون سی؟ اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا سدھر جائے، میں سدھروں یا نہ سدھروں، تو ایسی آرزو کبھی پوری نہیں ہوئی. اس لیے بھائی، مایوسی کو قریب نہ آنے دیجیے، یہ کفر ہے، اور کوشش کیجیے، ماتم مت کیجیے. ہر جگہ لوگ بیٹھتے ہیں مسلمانوں کو براہ راست کہتے ہیں، میرے خیال میں تو اچھا نہیں ہے عمل. خامخواہ ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو، کوستے ہیں اپنے آپ کو، کیا فائدہ اس سے؟ جماعت اسلامی ہند پر حکومت پابندی عملاً کیا اثر پڑا؟ کچھ اثر نہیں پڑا بھائی. اس میں یہ اثر پڑا ہے کہ جماعت کے دفاتر بند ہیں، ان کے سرکولر جاری نہیں ہو رہے ہیں، چندے وصول نہیں ہو رہے ہیں، بھائی یہ اثر پڑا ہے. باقی اللہ کا نام لینے میں کون پابندی لگا سکتا ہے؟ کوئی اور دیوار بنا، کیا شعر ہے نا وہ، میرے خیال کی بلندی کے لیے کوئی دیوار بنا، جماعت اسلامی ہند کا سیاست میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرنے کے بعد عملاً ہدف کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ کسی ہندوستانی نے پوچھا پاکستانی نے؟ اگر بھائی کسی پاکستانی نے پوچھا ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا اب تک؟ ہمیں چھوڑیے, ہم تو مزدوروں میں مقہور ہیں, وزن کیا ہے ہمارا, مگر بھائی آپ نے کیا مثال دی ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, حوصلہ دے کہ وہاں کوئی اچھا نمونہ آپ پیش کر سکیں, اس کے اثرات انشاءاللہ ہم پر بھی اچھے پڑیں. آپ واقعی پوری کوشش کیجئے کہ اپنے ملک کے حالات کو سدھاریے, اس میں عملاً حصہ لیجئے, مضبوط کیجئے اپنے آپ کو, اور جب وہاں مضبوطی آئے گی تو ایک جگہ کی امت اگر مضبوط ہوتی ہے اس کے اثرات دوسری جگہ بھی پڑتے ہیں, ہم بھی انشاءاللہ مضبوط ہوں گے. ہمارا کام اس وقت دعوتی کام ہے. ہم نے ہندوستان میں 13 علاقائی زبانوں میں قرآن شریف کے ترجمے کرائے, لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کی, معلوم ہے نا آپ کو. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک لڑکیوں کا مدرسہ اس طرح ہم نے قائم کیا جس کے اثرات نتائج یہ ہیں. پھر میں ایک لڑکوں کا مدرسہ بھی چلاتا ہوں, جماعت اسلامی ہند کا ایک مرکزی درسگاہ تھی جو اس نے میرے حوالے کر دی ہے, اس کو بھی میں چلاتا ہوں, تو اس میں مسلمان لڑکوں کی تعلیم کا بندوبست ہم نے کیا ہے. تو یہ سب دعوتی کام, تربیتی کام, اخلاقی کام, مسلمانوں کو دوسرے ملتوں کے مقابلے میں برتر بنانے کا کام یہ ہم کر رہے ہیں, اور غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ انگریز کے دور میں کبھی اتنے غیر مسلم اسلام نہیں لائے تھے جتنے غیر مسلم اس وقت اسلام لا رہے ہیں, الحمدللہ. باقی اس چرچے کرنے سے اور شور مچانے سے اور پروپیگنڈا کرنے سے کچھ نہیں بنتا, ٹھوس کام, خاموش کام کیے جائیے, اللہ تعالیٰ اس کے نتائج نکالے گا, دیر یا سویر اس کے نتائج سامنے آئیں گے. آپ نے جہاں دعا اور تمناؤں کا ذکر کیا, مالی مدد و تعاون کا ذکر نہیں کیا. بھائی آپ کو یاد نہیں رہا میں نے سب سے پہلے مالی تعاون کا ذکر کیا تھا, کیوں صاحب یاد ہے آپ کو نہیں؟ ہاں میں نے عرض کیا کہ یہ سب کچھ نہ کر سکیں, ہمت ہار گئے ہوں آپ, کسی لائق نہ ہوں, تو کم سے کم دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا, یہ میں نے کہا تھا, یہی لہجہ میرا تھا کہ کم سے کم آخری بات یہ ہے کہ دعاؤں کی لے میں دعاؤں کی لے ملا لیں, آرزوئیں ملا لیں, تب بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا. اور میں نے یہیں سے بات شروع کی تھی کہ اللہ نے وسائل آپ کو دیے ہیں یہاں, تو اپنے ملکوں کو, اپنے وطنوں کو اور اپنے حالات کو نہ بھول جائیے, یہیں سے بات شروع کی تھی. میرا خیال ہے اس وقت مونگ گئے تھے آپ. کمیونزم کو برباد دی کا ذکر کیا مگر افغان مجاہدین کو بے پناہ شہادتوں اور جہاد کا ذکر نہیں کیا. بھائی دیکھیے ایک چھوٹی سی تقریر میں نے کی ہے, پھر آپ پوچھیں گے کہ میں نے بوسنیا کے حالات بھی نہیں بیان کیے, اور بعض ملکوں تو کا تو نام ہی نہیں لیا میں نے, تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی تقریر میں پوری زندگی کو تو میں نہیں کھپا سکتا. کچھ میں نے ذکر کیا, کچھ آپ ہیں نا میرے بعد, میرے جانشین آپ بنے, کچھ کا ذکر آپ کریں, اب نہ کر سکیں آئندہ کریں. تو ظاہر ہے کہ مجاہدین افغانستان نے جو کچھ کیا ہے وہ ذکر اگر میں نے نہیں کیا تو آپ کر لیں, کسی اور کا ذکر میں نے نہیں کیا تو آپ کر لیں, کچھ تو آپ بھی کریں نا. اور میں نے تو عرض کیا ہم ساری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں, اب کیا کوئی ملک رہ گیا اس میں, کیا رہ گیا بھائی؟ اب ظاہر ہے کہ آپ خامخواہ گویا اس چکر میں پڑھیں کہ فلاں کا نام نہیں لیا, فلاں کا نام نہیں لیا, فلاں کا نام نہیں لیا. بھائی ہم سب ایک امت ہیں, ایک امت ایک جگہ درد محسوس کرے گی, کراہے گی, تو ہم کو کرانا چاہیے. نام لے سکیں گے کہیں لیں گے, نہیں لے سکیں گے نہیں لینے کا ہوگا, نہیں لیں گے, لیکن کیا درد بھول جائیں گے؟ درد تو اپنی جگہ ہوگا, اس لیے کہ ایک امت ہیں. حالات کو بھی دیکھیے, حکمت کو بھی دیکھیے, کیا کہنا چاہیے, کس وقت کیا بات کہنی چاہیے. ماں کو ماں ہی کہہ کر بلاتے ہیں, باپ کی بیوی کہہ کر نہیں بلاتے. بہرحال دیکھیے جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جو دل میں آپ کی آگ لگی ہے وہی آگ میرے یہاں بھی لگی ہے, اس کی آنچ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں, میں بھی محسوس کر رہا ہوں. کچھ چیزوں کے نام میں لے سکتا ہوں, کچھ کے آپ لے سکتے ہیں, کچھ کے آپ نہیں لے سکتے, کچھ کے میں نہیں لے سکتا, لیکن بات ایک ہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں, एक जगह उठना हमारा काम नहीं है, सब जगह उठना पड़ेगा। शलवार के पांचे टखनों से नीचे बेहतर हैं या ऊपर? भाई ऊपर बेहतर हैं, और टखनों से ज्यादा बड़े बड़े जरूरी काम यहां मौजूद हैं। समझ में आ रही ना बात आपके? इससे बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे काम मौजूद हैं, उनकी तरफ तवज्जो कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो ना कीजिए, बेशक इसमें भी हिदायत मालूम हो गई कि टखनों से ऊंचे हों, हाँ ऊंचे रखिए, लेकिन ये मतमह नजर नहीं होना चाहिए। दौर गुजर गया, ये जुजियात फ्रुयात में बहसें आप करते रहे हैं, इसको मत छेड़िए, ठोस बुनियादी बातों को फिक्र कीजिए। आज वो नहीं हमारे पास। मैंने अमेरिका में एक मिसाल दी थी कि हमारी उम्मत का हाल क्या है। मैंने अर्ज किया था कि जद्दे के एक चौराहे पर एक शख्स खड़ा है, एक नौजवान खड़ा है, उसके पास ना कमीज है ना पायजामा है, नंगा खड़ा है मादरजात, नंग धड़ंग खड़ा है बिल्कुल, अलबत्ता शू पहने हुए है और उस शू में जो फीता है वो रेशम का है। अब चंद आदमी वहां बैठ खड़े हुए झगड़ रहे हैं कि मर्द के लिए रेशम का फीता जायज है कि ना जायज है, और किसी को ये फिक्र नहीं है कि इसका कमीज पजामा नहीं है। पहली फिक्र क्या है? पहली फिक्र ये है कि आप कमीज पजामे की फिक्र कीजिए। भाई हमारे नौजवान कुरान पढ़े हुए नहीं है, हमारे नौजवान इस्लाम के कदरों से वाकिफ नहीं है, इस्लाम की हकीकत से वाकिफ नहीं है, इस दौर में इस्लाम को कैसे पेश किया जाए इससे वाकिफ नहीं है, इससे आशना नहीं है। ये बुनियादी बातें हैं। इन बुनियादी बातों के, मैं ये नहीं कहता कि छोटी छोटी सुन्नतों की अहमियत नहीं है, बेशक अपनी अहमियत है, लेकिन जाहिर है कि जहाँ बुनियादी कदरें ही गायब हों वहाँ आप इस पर सर्फ करें। फर्ज कीजिए कि सब लोग एक मुश्त की दाढ़ी रख लें, क्या आपका मसला हल हो जाएगा? कभी नहीं हल होगा। आपको पूरी उम्मत को तहरीक में और इस्लामी निज़ाम में की फिक्र बनाकर और पूरी कौम को इस मकसद के लिए लगाना होगा, रहनुमाई देना होगी, और जो कदरें जो फरोग नहीं पा रही हैं हमारे पास नहीं हैं। अभी मैं कुवैत में था कुछ दिनों पहले, ये इराक़ की लड़ाई से पहले, तो जमीयतुल मुस्लिमीन में एक तकरीर हो रही थी, तो एक साहब ने पूछा कि मौलाना ये बताइए कितनी लंबी दाढ़ी वाले के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? तो हमने कहा हम दाढ़ियों के लाले पड़े हुए हैं, तुम लंबाई वम्बाई पूछ रहे हो? भाई रखने लगे लोग यही बहुत हैं, इंशाल्लाह ताला पहले रखेंगे फिर लंबाई वम्बाई भी नाप लेना भाई, कोई हर्ज नहीं है। मगर ये है कि जो बुनियादी खतरे हैं वो गायब हैं, उनकी फिक्र पहले कीजिए। इंशाल्लाह अलहम फलहम धीरे धीरे इंशाल्लाह ये भी होता जाएगा। लेकिन ये है कि आप शक्लें अगर फर्ज कीजिए बना लें, अरब हैं उनका सारा जोर इस पर अमेरिका में कि औरतें पर्दा करें। मैं कहता हूँ पर्दा कुरानी हुक्म है, बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सारा दिन तो नहीं है। काम ये है कि औरतें उनकी तरह का पर्दा कर लें तो क्या मसला हल हो गया? मसला तो हल नहीं हुआ। कुरान के बेशुमार अहकाम हैं, बेशुमार में, और उनका पर्दा क्या होता मालूम है? स्कर्ट यहाँ तक का पहने में होती हैं, सिर्फ पर्दा ये होता है कि स्कार्फ बांध लेती हैं, बस वो पर्दा हो गया, हाँ नहीं टांगे खुली हुई हैं। तो हर आदमी ने अपने अपने ज़ौक के मुताबिक इस्लाम का एक साँचा ढांचा बना रखा है, और उसके मुताबिक हर एक कुछ नापना चाहता है, जाँचना चाहता है। मैं कहता हूँ इस्लाम तो सिर्फ वह है जो कुरान हदीस में है, उससे पकड़िए कि उसने किस चीज़ को क्या अहमियत दी है और कितनी अहमियत दी है। मक्के की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी क़ुव्वतें किस पर सर्फ हुई हैं आप बताएं? ईमानियात को मुस्तहकम करने पर सर्फ हुई हैं। आखिरी पारे की सूरतें पढ़िए, आखिरत तौहीद रिसालत इन अकायद को जहनों में जमाने की कोशिश की है, और ये माशरे में क्या चीज़ कितनी बड़ी हो, रहन सहन कैसा हो, लिबास कैसा हो, ये तो मदीने में आकर ये इस्टेब्लिश हुए हैं हम, तब ये अल्लाह ताला के रसूल ने ये बातें बताई हैं। अहमियत है इनकी, बेशक अहमियत है, और हम इस्लाम मुकम्मल है तो अहमियत है, इख्तियार कीजिए, लेकिन जो अहम है उसे अहम रखिए, जो उसके बाद उसे उसके बाद रखिए, और इन चीज़ों को पहले लीजिए। बहुत से लोगों के नीचे होते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बेचारों को मालूम नहीं होगा, या मालूम होने के बावजूद अमल नहीं करना चाहते होंगे। अब किसको नहीं मालूम कि दाढ़ी रखना चाहिए भाई, सुन्नत है ना? अच्छा जो लोग नहीं रखते क्या करूँ मैं उनका? کیا خارج کر دیں یہاں سے؟ ارے خدا کے بندو وہ آئے ہیں دین کی درد لے کر، سینے سے لگا انہیں، اور دل سوزی کے ساتھ تنہائیوں میں انہیں سمجھاؤ کہ بھائی اللہ کرے میں تنہائی میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور تمہیں دل سوزی کے ساتھ کہتا بھی ہوں کہ یہ بھی ذرا چند بال آ جائیں تو اچھا ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اعتراضات نہ کریں، اعتراضات چھوڑ دیں، دل سوزی کے ساتھ گھر جا کر چائے پئیں ان کے یہاں اور سمجھائیں بتائیں، لیکن جس کو سمجھانے آپ جا رہے ہیں داڑھی رکھانے کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، دل سوزی میں اس درجے کے ہوں کہ آپ سمجھا سکیں، تب کام چلے گا۔ خالی چند بال رکھنے سے آپ یہ سمجھیں یا تخنے سے اونچا پیجامہ کرنے سے یہ سوچیں کہ میں نے اسلام کی تکمیل کر لی اور میں جو کچھ کہوں گا جیسے کہوں گا مان جائے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ صورت حال یہ ہے کہ وہ دل سوزی، وہ درد دل پیدا کریں، وہ قول میں لینینت پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، اور تنہائیوں میں ایک دوسرے کو تواسی بالحق، تواسی بالصبر کریں، انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ میں وینکوور گیا تھا تو وہاں لوگوں نے، امام صاحب نے منع کر دیا تھا کہ عورتیں نہ آئیں، اس لیے کہ یہ فیشن کرتی ہیں بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی اگر ان کے بال کٹنے کی وجہ سے ان کو مسجد سے روک رہے ہیں تو جتنے داڑھی منڈے ہیں ان سب کو روکیے، شاید برابر ہے معاملہ، مگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا بھی نہ کیجیے، وہ بھی یہیں آئیں گی سیکھیں گی کہ بال رکھنا چاہیے بال نہیں کٹنا چاہیے، اور داڑھی والے نہ رکھنے والے بھی یہیں آئیں گے وہ سیکھیں گے، یہ پاور ہاؤس ہے، یہیں سے سیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی سکھائیں۔ تو اعتراضات کرنے کے بجائے اور ڈائریکٹ کسی کو تذلیل کرنے کے بجائے وہ اندر سے پیدا کیجیے، وہ ابھاریے ایمان کو، تقوی کو، کہ اللہ تعالی ہدایت دے اور یہ کیفیت بھی ہو جائے۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے چند بال تو رکھ لیے ہیں لیکن اخلاق میں ان سے بدتر ہیں جنہوں نے نہیں رکھے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا بھی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری زندگی کو سدھارنے کی فکر کیجیے اور اس میں بنیادوں کو اہمیت دیجیے۔ میری ان باتوں کا غلط مطلب مت لیجیے گا کہ بھائی میں نے داڑھی کو اہمیت نہیں دی یا ٹخنے سے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا۔ اگر کسی وجہ سے کسی حاجی کی قربانی نہ ادا کی گئی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر رہ گئی ہو، خدا نخواستہ اس نے حج تمتع کیا ہو یا قران کیا ہو اور قربانی نہ کی ہو، تو اب قربانی دے ڈالے، واجب ہے قربانی دے ڈالے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور اگر حج افراد کیا ہے تو اس میں قربانی واجب نہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند نے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے فضا کو ٹھنڈا رکھیں، گرمی، اشتعال، نفرت، بیزاری کو ختم کریں، نرم اور پرسکون ماحول رکھیں، اور اس میں یہ کام کرتے رہیں، دعوت کا کام، اور جان و مال محفوظ ہے۔ آپ ایسا نہ سوچئے، دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس فطرت پر بنائی گئی، یاد رکھیے میری بات، یہ دنیا اس فطرت پر بنائی گئی ہے کہ یہاں امن، عافیت اور قانون کی پابندی، یہ اصل ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے ہر ملک میں، کہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے مکے جانے والی بسیں فرض کی 100 جاتی ہیں روز، سلامت سے پہنچ جاتی ہیں، لیکن 4 ایکسیڈنٹ اگر ہو جائیں تو اب آپ کہنا شروع کریں گے بھائی اب تو مکے جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اب تو رشتے داروں سے کہا سنائی معاف کرا کے جایا کرو، حالانکہ بیسیوں سینکڑوں چلی گئیں، صرف 4 ایکسیڈنٹ ہوئے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، فسادات کبھی کبھی ہوتے ہیں، چند جانیں ضائع ہوتی ہیں، ہم محفوظ ہیں، 50-60 سال کی عمر ہونے کو آ گئی، اور پتہ نہیں کتنے محفوظ ہیں، جماعت اسلامی کے ارکان محفوظ ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہے کہیں کہیں فساد ہوئے ہیں، اتنے بڑے ملک میں کچھ تو ہوگا ہی نا، 2 لاکھ کی آبادی ہوتی روزانہ کوئی نہ کوئی جنازہ تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو معمول ہے، کچھ فسادات بھی ہوں گے، کچھ ہنگامے بھی ہوں گے۔ منصوبہ یہ بنایا ہے کہ اول تو ہم حالات کو ٹھنڈا رکھ کر دعوت کا کام کریں اور پھر لوگوں کو سمجھائیں, فسادات سے روکنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ فسادات ملک کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے تباہ کن ہیں. اسکول جب بند ہوتے ہیں فساد کی وجہ سے صرف مسلمان ہی تھوڑی محروم رہتے ہیں, بازار جب بند ہوتے ہیں صرف مسلمانوں کی دکانیں تھوڑی بند ہوتی ہیں, یا مسلمانوں کے کارخانے تو نہیں بند ہوتے, سبھی کے بند ہوتے ہیں, سبھی کا نقصان ہے. پاکستان اور ہندوستان کے بعد حضرات جب فجر کی فرض نماز قائم ہو تو فرض چھوڑ کر سنت کی ادائیگی کرنے لگتے ہیں, کرنے لگتے وقت برائے کرم اس سلسلے میں ضروری ہدایت ہمارے ہندوستانی بھائی پاکستانی بھائیوں کو دی جائے. ایک سعودی, اچھا مائیں سعودی بھی ہے کوئی یہاں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے ایسا ہے, میں نے بھی عرض کیا تھا کہ فرض بہرحال فرض ہے, سنتیں فرض کا مقام نہیں لے سکتی. تو ہمارے یہاں فقہا نے لکھا ہے کہ جہاں فرض ہو رہے ہوں اگر آپ کو سنتیں پڑھنا ہے فجر کی, تو اس سے الگ ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں, بشرطے کہ جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو, ورنہ چھوڑ دیں. جماعت میں شامل ہو جائیں اور پھر بعد میں پڑھ لیں سورج نکلنے کے بعد. یا امام مالک کے نزدیک یہ ہے کہ فجر کی نماز فرض ادا کرنے کے فوراً بعد پڑھ لیں, تو چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. لیکن اگر فرض کیجیے کسی کو جاب پر جانا ہے اور خیال یہ ہو, خطرہ یہ ہو پھر موقع نہیں ملے گا یا رہ جائیں گی, تو فجر کی نماز پڑھ کے وہ سنتیں ادا کر لیں, فوراً ادا کر لیں. البتہ سنتوں کا یہ اہتمام کہ فرض رہ جائیں سنتیں نہ پوری ہوں, یہ صحیح نہیں ہے. سنتیں چھوڑ دیجئے, کیونکہ فجر کی سنتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بہت زیادہ تاکید کی ہے, اس لیے پاکستان ہندوستان کے لوگ سنتوں کے عادی بھی ہیں, اس لیے اس اہمیت کو پیش نظر رکھ کر وہ چاہتے ہیں کہ سنتیں بھی پڑھ لیں. تو اس کو الگ کھڑے ہو کر, دور کھڑے ہو کر امام سے, تاکہ امام کی آواز بھی نہ آئے, اور ادا کر لیں. لیکن یہ یقین رکھیں کہ جماعت میں شمولیت ہو جائے گی, رکعتیں نہ چھوڑیں, کوشش کریں پہلے ذرا چلے جائیں, اور اگر یہ خطرہ ہو کہ جماعت جائے گی یا جماعت میں خطرہ پیدا ہوگا تو پھر وہاں بالکل قریب ہو کر تو پڑھیں ہی نہیں, دور پڑھیں, اور اگر یہ خطرہ ہو تو پھر یہ ہے کہ سنتیں چھوڑ دیں اور بعد میں پوری کر لیا کریں. پاکستانی ہندوستانی بھائی مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ سیدھے آ کر بیٹھ جاتے ہیں بغیر تحیت المسجد پڑھے, جب انہیں ہدایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں. دیکھیے حنفی ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم تحیت المسجد چھوڑ دیں, یہ کوئی حنفی ہونے کی علامت نہیں ہے. تحیت المسجد تو اس شکرانے کی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم مسجد میں آ سکے. تو آپ حنفی ہوں یا شافی ہوں یا مالکی ہوں, تحیت المسجد تو پڑھنا ہی چاہیے. البتہ اگر کوئی تحیت المسجد نہ پڑھے تو کسی سعودی کو یہ ڈانٹنے کی گنجائش نہیں ہے یا زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نوافل کیوں نہیں ادا کرتے, نوافل کے لیے زور نہیں دیا جاتا, سمجھ رہے ہیں نا ہماری بات. اس لیے اس کو متوجہ تو کر دیں, لیکن نوافل پڑھنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دیا ہے, پڑھے گا حاضر ملے گا, نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر. بہتر یہی ہے کہ جو نوافل کا وقت ملے آپ ایسا کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی تو سنتیں غائب, مغرب کی نماز پڑھی تو سنتیں غائب, عشاء کی نماز پڑھی تو سنتیں غائب, اور ہم سے یہ تاکید کرتے ہیں کہ تحیت المسجد پڑھو جو نفل ہے. اس نفل کا درجہ تو بہرحال سنتوں سے کم ہے نا. ہم آپ کو یہ تاکید کرتے ہیں, آپ کو یہ تذکیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ بھی سنتیں پڑھیں. سنتوں کو مستقل طور پر ترک کر دینا یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی صحیح نہیں. رسول اللہ نے مستقل پڑھی ہیں, تاکید کے ساتھ پڑھی ہیں, تاکید فرمائی ہے ان کی, بعض جگہ وعیدیں بھی فرمائی ہیں, اس لیے ان سنتوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے. ہاں البتہ اگر کوئی ایسی بات ہو, پریشانی ہو, تو فرض تو بہرحال ادا کرنا چاہیے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم چونکہ سنتیں نہیں ادا کر سکتے اس لیے فرض بھی نہ پڑھیں, جیسے پاکستانی لوگ کرتے ہیں, وہ بھی صحیح نہیں ہے. بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھی جماعت میں, میرے پاس ٹوپی نہیں تھی, یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی. یعنی ٹوپی نہ ہونے سے جماعت چھوڑ دیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو ذرا سمجھنا چاہیے, عقل لڑانا چاہیے.
میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے دعائے خیر فرمائیں.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إله العالمين دین کا صحیح فہم عطا فرما، الہ العالمین دین پر استقامت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے جو بھائی امت کے جو لوگ جس ملک میں جہاں بھی مظلوم ہیں مقہور ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے ان کی نجات کا انتظام فرما، ان کو کامیابیاں عطا فرما، ان کو دین پر استقامت کی توفیق عطا فرما، ان کی مظلومیت کو پر تو نظر کرم فرما، ان کو اس مظلومیت سے نکال لے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ.